حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا زاي حسين درس گائے حسین
یا زائے حسین درس گائے حسین یا زائے حسین درس گائے حسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافة صلوات بھیجے محمد آل محمد پر آپ سے گزارش کروں گا اپنے تمام مریضوں کے لیے جہاں بھی کوئی مریض ہے ان سب کو شامل کر کے ایک سیدہ وقار فاطمہ بنت مرحوم مولانا محمد نجفی خطیب بوتراب وہ بھی علیل ہیں سخت ایک مومنہ ان سب کے لیے دعا کریں بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا ہو تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد کا عیدان محترم کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست و کرم فرما مفتی فضل ہمدرد صاحب تشریف لائے تھے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور شخصیت محب اہل بیت شاعر اہل بیت بہت سارے ان کے حوالے ہیں بہت سارے تعارف ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پی ایچ ڈی بھی ہیں وہ مفتی بھی ہیں وہ مفتی نہیں جو مفتے والے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں ایک دارالافتاء کے یہ باقاعدہ سرپرست ہیں دارالافتاء کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں پروفیسر بھی ہیں اس لیے تفصیلی تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ کو پورے حوالے جب آپ کہیں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ یہ علمی شخصیت ہیں بہت بڑی علمی شخصیت ہیں خاص طور پہ عربی ادب پہ ایک خاص ان کو ملکہ اور عبور حاصل ہے ابو الصمد نور سہارنپوری مفتی ابو الصمد نور سہارنپوری ہمارے ساتھ بہت محفلوں میں رہے تو مجھے بہت شوق تھا جب ان کے میں نے کلام بھی سنا اور شعر سنے میں تو حیران رہ گیا اتنے عمدہ کہ اب ہمارے والے مشکل سے کہتے ہیں ایسا کلام ان کا تھا تو ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ساری ملت کی آپ سے انشاءاللہ جب ہماری یہاں محفلیں ہوں گی تو ضرور آپ آئیں گے اور ہم آپ کو بلائیں گے یہاں پھر آپ لوگ آپ سے استفادہ بھی حاصل کریں گے اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے یہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا آنا ہی ہے مبارک ہے سب کے لیے اور ایک علامت ہے کیونکہ یہ مجالس ساری دنیا میں جا رہی ہیں ساری دنیا میں جاتی ہیں لائیو جا رہی ہیں چینلز بھی دے رہے ہیں ایک دو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک علامت ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اتنے بدترین ماحول میں بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو دلوں کو جوڑنے کا کام فریضہ انجام دیتے ہیں دلوں کو توڑنے کا کام نہیں کرتے اور کیونکہ میں ایسے فقہا کا ذکر کر رہا ہوں آج بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دو چار لوگوں کو کچھ نام پہلے نہیں معلوم تھے اب معلوم ہو گئے انہیں یاد بھی ہو گئے یاد کر کے بتا بھی دیا انہوں نے کہ ابو جعفر شیخ یعقوب کلینی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کچھ لوگوں کو اس بہانے اتنے بڑے بڑے علماء کے نام تو یاد ہو گئے نا معلوم تو ہوا کہ کس نے کیا کیا کیسے کیا کب کیا آج بھی ایسے ایک نابغ ہے دہر کی آپ کے سامنے بلکہ دو تین ہیں نوابغ ہیں تو ان کا تعارف کرائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کہاں کہاں کس زمانے میں کیسے کام کیا ہے علماء نے لیکن آج ماشاءاللہ بغیر پڑھے لکھے گلی گلی میں پیدا ہو گئے جو ان علماء ان مجتہدین پہ زبانیں بھی کھولتے ہیں ان فقہا کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ قابل ہو گئے نا اور یہ بغیر پڑھے لکھے یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ بغیر پڑھے لکھے قابل ہو گئے یہ انگلش اسکولوں میں پڑھ کے قابل ہو گئے بلکہ بعض تو انگلش اسکولوں میں بھی نہیں پڑھے ان کو بیچاروں کی تو اردو بھی صحیح نہیں ہے لیکن قابل اتنے ہیں کہ ان فقہا پہ زبانیں کھولتے ہیں یہ کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا ان کی بزرگی اور علمیت کا کلمہ پڑھتی تھی آج اس شخصیت کا آپ سے تعارف کراؤں گا جس شخصیت کے دور میں اس شخصیت کے علمی روب و داب کی وجہ سے مومنین تقیہ سے باہر نکلے آپ سنتے نا تقیہ کا زمانہ تقیہ کا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تقیہ سے کیسے باہر آئے اور کس کے زمانے میں باہر آئے زبان کھولنے سے پہلے ان محسنوں کا شکر ادا کیا کرو جن محسنوں کی وجہ سے ملت تقیہ سے باہر آئی تھی اس شخصیت کا تھا جانتے نا تقیہ کیسا تقیہ اہم طاہرین کے دور میں کوئی نام نہیں رکھ سکتا تھا علی حسن حسین فاطمہ نام نہیں رکھتے تھے کہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ ان کا چاہنے والا ہے ان کا شیعہ آپ کو ملیں گے نہیں معصومین کے زمانے میں نہیں ملیں گے کوئی اکتا دکتا نام ملے گا پنجتن کے نام پہ کوئی اکتا دکتا ورنہ نہیں رکھتے تھے ڈر کے والے تقیہ کا زمانہ تھا تو ایسی شخصیت کے جس کے زمانے میں تقیہ ختم ہوا یعنی تقیہ ملت نے ختم کیا اور سرکاری طور پہ تسلیم کیا گیا علمی شخصیت کو اور جس کے عجیب بات ہے کہ اس کا لقب دوسروں نے رکھا مومنین نے نہیں رکھا. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ امام زمانہ نے جسے خطوط لکھے ان کے تحت کہلائی جاتی ہے توقیات امام زمانہ. تین خط تو مستند ہیں باقی اور بھی. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے میرا بھائی میرا معتمد. امام زمانہ لکھتے تھے میرا بھائی میرا معتمد میرا فقیہ. اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے جانتے ہیں کاظمین میں مدفن ہے شیخ مفید کا, کاظمین میں دفن ہے, وہیں روضے میں ان کی قبر مبارک ہے, روضے میں باب الحوائج کے روضے میں ان کی قبر ہے شیخ مفید کی. امام زمانہ نے مرثیہ لکھا ہے اس شخص کا, شیخ مفید کا مرثیہ لکھا ہے امام زمانہ جو موجود ہے تاریخوں میں موجود. اب وہ ایک ایک کے اوپر میں پڑھوں نا تو مجھے پانچ پانچ مجلس ان پر چاہیے جو معصومین کے غلام ہیں نوکر ہیں. تو آپ سوچیں اب غلاموں اور نوکروں کی سوانح پڑھنا شروع کروں تو ایک ایک کے لیے مجھے خمسہ چاہیے, تو پھر معصومین کے فضائل کا عالم کیا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے کون ہے شیخ مفید؟ ہجری 336 ان کی ولادت کا سال ہے. کس کے شاگرد ہیں؟ کل ذکر کیا میں نے شیخ صدوق کا. شیخ صدوق کے شاگردوں میں ایک نابغہ شاگرد محمد ابن نعمان یہ نام ہے. محمد ابن نعمان معروف کس نام سے ہوئے؟ شیخ مفید. حالانکہ جو مومنین نے ان کا لقب رکھا تھا وہ رکھا تھا ابن معلم. ابن معلم کوئی جانتے ہی نہیں. ابن معلم کیوں؟ کیونکہ ان کے والد معلم تھے. اپنے علاقے کے بہت بڑے بغداد سے 35-40 کلومیٹر ان کا علاقہ تھا واصف نام کا. اب نہیں معلوم ہے کہ نہیں, ہوگا تو ضرور نام بدل گیا ہوگا. تو واصف وہاں یہ پیدا ہوئے تھے, وہاں ان کے والد جو تھے وہ ان کے معلم تھے پورے علاقے کے. اب یہ بچہ جو تھا عجیب تھا, اس کی ذہانت عجیب تھی, اس کے لیے لوگ خواب دیکھتے تھے, مختلف خواب دیکھا کرتے تھے. اور جب ان کے والد نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کے بارے میں محمد ابن محمد کے بارے میں تو سیدھے لے کے بغداد میں آ گئے کہ یہاں یہ پڑھے گا میرا بچہ. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک یعنی سب سے الگ ہٹ کے, یہ شیخ مفید الگ ہٹ کے. اور وہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے میں ان کی علمیت کا اتنا چرچا ہوا کہ بغداد میں دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کے پاس آنے شروع ہوئے. جو پڑھانے آتا تھا استاد وہ ان سے پڑھنے لگتا تھا, اور پھر علمی بحث مباحثے کا آغاز ہوا. ابھی تک تو وہی ہوتا تھا نا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اور چھپ کے رہتے تھے لوگ. تو اب ان کے زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا عالم, تو ان کی مسند بچھا دی گئی تھی اور مختلف مکاتب فقہ کے علماء آتے تھے, علمی بحث مباحثہ ہوتا تھا. اور انہوں نے ان کا نام رکھا تھا شیخ مفید. شیخ مفید نام کیوں رکھا؟ جب ان کی علمیت پورے بغداد پہ ثابت ہو گئی تو ان کا جو ایک وزیر تھا عباسیوں کا, وہ وزیر خلیفہ کے دربار میں لے کر گیا. اس خلیفہ کے دربار میں اس وقت کرسیاں رکھنا بزرگی کی علامت ہوتا تھا, اور کسی بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے عالم کی کرسی نہیں تھی. پہلی بار تاریخ میں شیخ مفید کی کرسی رکھی گئی وزیر اعظم کے ساتھ. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاریخ کا حصہ ہے, کوئی بڑا فخر کی بات نہیں ہے وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ کرسی رکھنا, لیکن میں اس زمانے کا معیار بتا رہا ہوں کہ دربار میں, کیونکہ تمام مکاتب فکر بلکہ تمام مذاہب کے علماء, وہ یہودیوں اور جو بھی مسیح, ان سب کی کرسیاں رکھی ہوتی تھی. فقہ جعفریہ تعلق رکھنے والی کی کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اہمیت نہیں تھی. جب ان کی کرسی رکھی گئی ہے وہاں, تو وہ دن پہلا دن تھا جب مومنین نے تقیہ ختم کیا تھا, کیونکہ ان کو تسلیم کر لیا گیا نا. تسلیم سرکاری طور پہ پہلی بار یہ ہے شیخ مفید جس نے مذہب حق کو تسلیم کرایا تھا. اور جب مذہب تسلیم ہو گیا تو بس اس دن سے وہاں پہ تقیہ ختم ہو گیا. اب مجھے بتائیے, یہ عالم جس کے زمانے میں تقیہ ختم ہو رہا ہے, جو اپنی علمیت کے سبب سے, علمی قد و قامت کی وجہ سے تقیہ ختم کرا رہا ہے, اس کا منصب کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہونا چاہیے شیخ مفید کا؟ اور بتائیں آپ کو مقام, بھول جاؤں گا پہلے کتابوں کی تعداد بتا دوں آپ کو. ارشاد شیخ مفید تو مشہور ترین کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہو گیا. ہر علم پر ان کی ایک کتاب ہے, ہر علم پر. اب میں کیا کہوں, کتاب الفلسفہ, کتاب المنطق, کتاب الفقہ, کتاب الاحکام, جتنے علوم ہیں 171 کتابیں پوری کی پوری موجود ہیں, ان کے نام بھی موجود. یعنی ایسا نہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ شیخ صدوق کی 300 کتابیں تھیں, 220 بچی ہیں, 188 کی فہرست میرے پاس ہے. شیخ مفید کی 100, اور یہ شاگرد کسی نہیں, شیخ صدوق کے یعنی شیخ صدوق اپنے دور کے نابغا، ان کا شاگرد اس دور کا نابغا شیخ مفید، 171 کتابیں. اب شیخ مفید نے پہلا مدرسہ قائم کیا تاریخ تشیع کا، فقہ جعفریہ کا. کیسے آپ کہیں گے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہاں صلوات بھیجیے. بے شک بے شک پہلا مدرسہ وہ یہ جو پانچویں امام نے قائم کیا، جو بعد میں یونیورسٹی بنا، لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا نا، امامت کا دور ختم ہو ختم ہو. کسی کو مدرسہ قائم کرنے کی اجازت سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی. آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے اسی وجہ سے جمعہ اور جماعت نہیں ہوتا تھا بھائی، کیسے کریں، تقیہ کا زمانہ ہے. اب آپ دیکھیے کیسا سخت دور تھا تشیع پہ، جمعہ جماعت نہیں ہو سکتا تھا، تقیہ میں کر ہی نہیں سکتے تھے، لوگ آئیں گے حملہ کر دیں گے مار دیں گے، جیسے آج کے زمانے دھماکہ کریں گے ختم کر دیں گے. تو یہ پورا دور تقیہ کا جا رہا ہے، کوئی مدرسہ نہیں تھا. یہ شیخ مفید وہ پہلی ہستی، شیخ صدوق کا بھی مدرسہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے نا، ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں، مدرسہ قائم کر ہی نہیں سکتے، تباہ کر دیا جاتا. تو پہلا مدرسہ کرخ کی بستی، کرخ کی بستی کا تاریخ میں نام ہے، جس کو آج کاظمیہ کہتے ہیں نا، کاظمین کہتے ہیں، کاظمیہ علاقے کا نام ہے، کاظمین اس خاص جگہ کا نام ہے. یہاں پہ وہ بستی تھی جو ختم ہو گئی تاریخ میں، اس یہ جگہ پہ مومنین آباد تھے. یہاں پہلا باضابطہ باقاعدہ مدرسہ شیخ مفید نے قائم کیا. اب جب یہ مدرسہ قائم ہوا، کیونکہ شیخ مفید نے قائم کیا تھا اور ظاہر ہے کہ تسلیم کیا جا چکا تھا مذہب حقہ کو سرکاری طور پر جتنے مذاہب تھے دوسرے مذاہب کے ساتھ، تو پھر کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے مدرسے پہ حملہ کرتا. پھر ان کا علمی قد اتنا بڑا تھا کیونکہ ان کے مقابلے پہ آ نہیں سکتا تھا. لہذا پہلا مدرسہ، اور اسی انہی کے شاگرد ہیں ابو جعفر، جن کا کل میں نے نام لیا، ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی، شیخ طوسی ان کا شاگرد جس نے نجف اشرف کا حوزہ قائم کیا. یہ ہیں علماء، سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں فقہا، جنہوں نے بنیادیں رکھی. آج ان بنیادوں پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو قائم ہیں، یہ ان کی قربانیاں. اس زمانے میں جب کوئی وسائل ان کے پاس نہیں تھے، شیخ مفید نے بنیاد رکھی، ان کے شاگرد شیخ طوسی نے یہ حوض علم نجف، صدیوں سے 1000 سال ہو گئے اس کو، تقریباً 1000 سال سے یہ حوضہ قائم ہے. کس کا؟ شیخ مفید نے بنیاد رکھی تھی، چھوٹا سا مدرسہ بنایا، ان کے شاگرد نے اس کو شان و شوکت ادا کر دی. اب آئیے منصب بتائیں ان کا ہے کیا، شیخ مفید کا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ خطوط تحریر امام زمانہ کی آتی تھی شیخ مفید کے نام، تحریر. اور میرے بھائی، میرا معتمد، اس طرح. اب آئیے اس معتمد پہ اور بھی بتائیں گے اقتائد، لیکن پہلے بتا دیں، ایک رات خواب دیکھا، مدرسے میں رہتے تھے، اوڑھنا بچھونا سب مدرسے میں تھا. آمادہ ہے نا؟ دیکھیے آپ کی تعداد مجھے بتا رہی ہے کہ آپ میری خشک بیانی سے بالکل بھی پریشان نہیں ہیں. یا ہاں، مطلب ایسا ہے نا کہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کسی کسی وقت کے، بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے، مطلب میں کیا کروں. ہوتا ہے کہ جب میں تاریخ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس کا ایک فلو ہوتا ہے، اس میں میں خود یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ خشک ہے کہ تر ہے. لیکن جب ہاں بعض لوگوں کی ذرا غنودگی نظر آنے لگتی ہے آنکھوں میں، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے احساس مجھے اعتراف ہے بھائی کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ویسے مجھے نہیں ہوتا، لیکن اب کیا کروں، ایک مضمون چل رہا ہے تو میں اسی مضمون کو لے کر چلوں گا نا. اب خام خام ادھر ادھر ہو جاؤں، وہ کہہ دیں معاذ اللہ کہ دل بہلانے والی باتیں کرنے لگوں، پھر اچھا نہیں لگتا، مضمون بالکل ختم ہو جاتا ہے. سو رہے ہیں، خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ معصوم کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ چادر میں، حجاب میں، چادر میں، سیاہ چادر میں ملبوس، دو بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئیں گے، ان کے مدرسے میں داخل ہوئے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں پڑھا رہا ہوں، بچے بیٹھے، دروازہ کھلا، ایک خاتون داخل ہوئی. اور ظاہر خواب میں جب جو خیال آ جائے وہی ہے، میں نے دیکھا کیا، دختر رسول حجاب میں، دو بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئی ہیں. کہا شیخ میرے ان بچوں کو فقہ کی تعلیم دو. یا شیخ علم ہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ. تو میری آنکھ کھل گئی اور پریشان کہ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا ہوا، میں نے کوئی ایسی بات کر دی، کوئی ایسا فتویٰ دے دیا، غلط کوئی فتویٰ دے دیا جس کی وجہ سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، یا طنز ہے یا مجھ پر کیا ہے، کچھ پریشان. صبح دل نہیں لگ رہا پڑھانے میں، پریشان بیٹھے. شاگرد بھی دیکھ رہے ہیں آج شیخ کو ہوا کیا، مسئلہ کیا شیخ کے ساتھ، آج پریشان ہے شیخ. اتنے میں دیکھا کہ وہی صدر دروازے سے ایک خاتون داخل ہو رہی ہیں، اور وہاں کرخ کے شریف ترین خاندان کی موسوی سادات کی خان موسوی خاندان کی ایک خاتون اور دو چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہ شیخ یہ سید زادے ہیں، یہ حسین موسوی کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام ہے حسین، اب حسین موسوی مشہور تھے کرخ میں، شیخ کھڑے ہو گئے جگہ سے، کیونکہ شریف ترین خاندان، پھر شیخ تو سید نہیں تھے نا، اب آنے والے بچے سید اور آنے والی بیوی بھی، تو کہا اب وہی جملہ دہرا ہے، شیخ علمہما الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم، رونے لگے، بیٹھ گئے روتے، تو خاتون حیران ہو گئی کہ شیخ آپ رو کیوں رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو لائے ہوں، سید زادے ہیں، ان سیدات کو دو سید بچوں کو لائے کیونکہ آپ ان کو پڑھائیں، آپ گریا کر رہے ہیں، کہہ رہے میں ان بچوں کے منصب اور مقام کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کی سفارش مجھ سے مادر حسین کر رہی ہے، سلوات بھیجیے محمد آل محمد، سمجھ میں آئی بات، جن کی سفارش مادر حسین، جن کی سفارش، اب منصب دیکھا آپ نے، اچھا وہ ایک کا نام کیا ہے مرتضی، ایک کا نام ہے رضی، سید مرتضی کہلائے علم الہدا، یعنی ہدایت کا پرچم، لقب تو ان کا علم الہدا، اور سید رضی کون، سید شریف رضی، جامع نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع، یہ ایک سلسلے وار چل رہا ہوں نا آپ کو، شیخ صدوق کی طرف رجوع کیا، اس کے بعد پوری ملت تشیع نے کس کی طرف رجوع کیا، شیخ مفید کی طرف، اب شیخ مفید آگے تین مرجع تقلید دے کر جا رہے ہیں، نام ابھی نہیں آیا، ابھی مرجعیت کا یاد رکھے، کل بھی میں نے کہا کوئی کہ کب تھے تاریخ میں کہا لکھا ہے مرجع تقلید، نہیں ابھی اصطلاح نہیں آئی، ابھی اصطلاح نہیں آئی، لیکن رجوع کر رہے ہیں نا لوگ، کہاں رجوع کر رہے ہیں، شیخ مفید کی طرف، اور شیخ مفید کے بعد وہ تین نام، شیخ طوسی، سید شریف رضی، علم الہدا، اور تینوں اپنے دور کے نابغہ، کیوں، جانتا تھا ان میں سے ایک ایک کہ تشیع کے پاس کام کا یہی وقت ہے، فقہ جعفریہ کے لیے کام کا یہ وقت ہے، اس میں جتنا پیدا کر سکتے ہو شاگرد اتنی تعداد میں پیدا کرتے چلے جاؤ، تو یہ دو بچے آئے اور جانتے تھے کہ شیخ مفید کے ان کا مقام کیا ہے، دونوں ان کے سامنے مجتہد بن گئے، اب آئیے ایک اور مسئلہ حل کر دوں آپ کا، وہ کہتے تھے مجتہدین کا فتوی نہیں ملتے، ایک فتویٰ یہ دے رہا ہے، ایک فتویٰ یہ دے رہا ہے، ابھی مسئلہ حل کرتے ہیں آپ کا، تاریخ کے ذریعے سے حل کر دیں گے مسئلہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، مشہور واقعہ، مشہور واقعہ، مرتضیٰ علم الہدا شاگرد، شیخ مفید استاد، لیکن وہ ان کے سامنے صاحب فتویٰ ہو گئے، مجتہد ہو گئے، مرتضیٰ علم الہدا صاحب فتویٰ ہو گئے، ایک مسئلہ پیش آ گیا، وہ اپنے خچر سواری چھوڑ کے علم الہدا کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہاں وہ خچر بیٹھا ہوا تھا، ایک نجس جانور نے جناب اس کے اوپر یوں نجاست کر دی، وہ نظر بھی نہیں آئی، دھوپ میں خشک ہو گئی، اب جب مرتضیٰ علم الہدا آئے بیٹھنے کا، خبردار شیخ مفید نے کہا بیٹھنا نہیں، اس پہ نجاست ہے، جانور کو دیکھا کہا کہ بو بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، آثار بھی نہیں ہے، نہیں، کہنا میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے ہو، کہ بے شک آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دو گواہ چاہیے نجاست ثابت کرنے کے لیے، کتنے گواہ چاہیے، کہ دو گواہ چاہیے، ایک عادل، ایک گواہ ہیں آپ، آپ عادل ایک، دوسرا نہیں ہے، اب جہاں بحث ہو گئی استاد اور شاگرد میں، مسئلہ اتنا بڑا کہ مسئلے کو لکھا گیا اور مولا عارفان کی زریح میں ڈال دیا گیا، کہ بھائی کون صحیح ہے ہماری، وہ کہتے بھائی دو چاہیے فتویٰ دینے کے لیے، دو عادل گواہ چاہیے، وہ کہتے میں کہہ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے سامنے یہ ہوا ہے، اتنا بڑا مسئلہ کہ زری میں ڈالا گیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے، پہلا مسئلہ تو پہلی بات تو یہ کہ ان کا اعتماد تو دیکھیں کہ کتنا یقین ہے استاد اور شاگرد کو کہ کوئی مسئلہ بھیجیں گے تو جواب بھی آئے گا، سمجھ میں آئی، یہ ہوتا ہے مولا پہ یقین، مولائیو، سمجھ میں آیا کہ مولائی کسے کہتے ہیں، ان کو تو مانتے نہیں، علماء کو تو مولائی نہیں مانتے، حالانکہ مولائی نہ ہوتا وہ عالم تو اتنا بڑا انقلاب لا ہی نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں کس کو کہتے ہو آپ لوگ مولائی، میری تو سمجھ میں آیا نہیں، میرے پاس تو مولائیوں کی یہ تاریخ ہے اتنی بڑی، یہ ابھی بھی جو انقلاب آیا نا، آ ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ لانے والا مولائی نہ ہوتا، یہ اتنی بڑی لڑائی لڑ ہی نہیں سکتے تھے مومنین اگر یہ ان کے مراجع مولائی نہ ہوتے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آیا، یہ ہے وہ مولائی جن پر مولا ہر زمانے میں جواب دیتا رہا. اپنی مرضی سے بننے والا بن جائے مگر اپنی مرضی سے بننے والا حجت نہیں ہوتا میرے لیے. میرے لیے وہی مولائی حجت ہے جس کا مولائی ہونا مولا سے ثابت ہو جائے. سلامات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم تو یہ جانتے ہیں بھائی, ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا کہ اتنا یقین ہے ان کو اپنی مولائیت پر, اپنی غلامی پر, کہ مسئلہ لکھا زری میں ڈال دیا. دونوں روایتیں, دونوں ایک ہی روایت ہیں, یعنی ایک میں خود بالمشافہ مولا نے آ کے ہدایت کی اور ایک میں اسی خط کے اوپر لکھا ہوا آ گیا, جواب لکھا ہوا آ گیا. خیر جواب ایک ہی ہے, چاہے وہ خود بتایا چاہے آواز آئی چاہے لکھ کے آیا, لیکن تاریخ کا واقعہ بتا رہے ہیں آپ. یہ تاریخ کا کوئی ایسے ادھر ادھر سے گڑا ہوا نہیں ہے, کسی کا تاریخ میں موجود ہے یہ مسئلہ. کیونکہ سارے متوجہ ہو گئے تھے نا, شاگرد بھی متوجہ ہو گئے, سب ہو گئے بھائی دونوں استاد شاگرد میں اتنی لمبی بحث چلی گئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تو اب جانے کے دیکھیے جواب کیا آیا. اب وہ اختلاف یاد ہے کیا بتا رہا ہوں, کہ مجتہدین کا اختلاف کیا ہوتا ہے معصوم کی نظر میں. سنو کسے کہتے ہیں اختلاف, جہاں بالکل غلط ہو جائے نا وہاں امام خود آ کے بتا دیتا ہے. وہ بھی بتاؤں گا ابھی, وہاں خود آئے گا امام اور آ کے بتا دے گا مسئلہ, کسی بھی طرح رہنمائی کرے گا. لیکن جان نہیں اجتہاد کی بات ہے, کیونکہ خود امام نے حکم دیا اجتہاد کرو. فاجتہد فی تعلم ہما, مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جہاں لیکن جہاں اجتہاد کا معاملہ ہوگا تو اب جواب کیا آیا, الشیخ معتمدی والحق مع ولدی. سید ہے نا, سید مرتضیٰ سید ہے, تو سید ہے تو مولا کی اولاد ہے نا. تو کیا آیا جواب, الحق مع ولدی, حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. وہ جو اس نے دلیل مانگی ہے کہ دو گواہ دو گواہ, حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. حق مع ولدی و شیخ و معتمدی, لیکن شیخ بھی میرے اعتماد کا ہے, یعنی اس کی بات کو مان لو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس کی بات کو مان لو, شیخ و معتمدی یعنی ان کے مقام کو بچایا, شیخ کے مقام کو مولا نے بچایا. جواب لکھا ہوا آ رہا, الحق و ما ولدی, حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. وہ بالکل دلیل وہ صحیح دے رہا ہے, اس کی دلیل مانو. دلیل وہ یعنی فقہی اعتبار سے اس کی بات صحیح ہے کہ بھائی دو ہوں گے تو مانوں گا. وہ شیخ ہو معتمدی, لیکن شیخ بھی میرا اعتماد کا آدمی ہے, یہ میرا اعتماد والا نہیں اس مقام پر ہے کہ اس کی اکیلے کی گواہی بھی تسلیم کر لو, دو کے برابر ہو جائے گی. اور تاریخ میں کتنی ایسی شخصیتیں گزری کہ وہ اتنے معتمد تھے معصومین کے, کہ معصوم نے چاہے پیغمبر ہو چاہے علی ہو چاہے حسین ہو, ایک ایک صحابی کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب پوری دنیا میں ہماری بات جا رہی ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, سمجھ میں آئی بات؟ اور نہیں اس سے آگے بڑھ کر کہہ دیں, بعض علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بعض کا برابر ہیں, ان جیسے ہیں بعض کا ان سے افضل ہیں. تب سمجھ میں آیا کون سے علماء جو جن کا درجہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہو. یہ حدیث بیٹھے ہیں مفتی صاحب, یہ نہیں کہ میری ہے, یہ حدیث سب جگہ ہے ماشاءاللہ, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر. تو اب سمجھ میں آیا, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شیخ مفید کی گواہی دو کے برابر ہے امام نے قرار دی, تو یہ نہ سوچنا کہ وہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پاس یہ حق تھا کہ ان میں سے ایک کی گواہی دو کے برابر ہو جائے. نہیں, کچھ علماء بھی ایسے گزرے کہ اللہ نے انہیں یہ منصب دیا کہ علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ان کا منصب قرار پایا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہوئی؟ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. یار یہ ہے شیخ مفید جو اتنے فائدے پہنچا کے جا رہا ہے, اور وہاں پہلی بار تسلیم کرایا, اور زمانہ اب تقیے سے نکل جاؤ, اب کوئی خطرہ نہیں, اب کوئی خوف نہیں, میں اس مباحثہ ہوگا, مخالفتیں ہوں گی سب ہوں گی, لیکن یہ ایک عالم کر کے جا رہا ہے جس کو تائید حاصل ہے کس کی, امام زمانہ کی. دوسرا واقعہ ان کا किस जगह से लोग आए मसला पूछने के लिए, डर के मारे फतवा देना छोड़ दिया था। बता रहा हूँ इश्तिहाद किसे कहते हैं, जो इतनी 2 इंच की ज़बानें खोल देते ना बैठ के सोशल मीडिया पे, पीछे किताबों का रैक लगा लिया है, 2 लफ्ज़ इंग्लिश के बोले और उर्दू में बुकरात बन के बैठे हुए। इनका हमसे सामना नहीं हुआ, ना मालूम किस किस को चैलेंज करते रहते हैं, हमें तो मिले ही नहीं, पता ही नहीं मिला इनका। कभी बैठे ना सामने तो बताए इनको किसे कहते हैं, इश्तिहाद किसे कहते हैं, मुश्तहिद किसे। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, आसान एक बार और सलावात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आई दो मिसालें देंगे फिर आपके बरसगीर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमने तय किया है कि दोनों तरफ वहां भी चलेंगे यहां भी, ताकि आपको मालूम हो कि यहां भी कैसे कैसे नाबेगा इस सरजमीन पे गुजरे हैं, बताया नहीं जाता। और ये यहां के उलमा का जिक्र करने का मुझे ख्याल कब से आया, मैंने कुछ तकारीर सुनी, जगह के शहर के सूबे के नाम नहीं लूंगा, बड़ा मसला हो जाता है, लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल बता रहा हूँ कि कुछ तकरीरें सुनी कुछ बुकरात किस्म के लोगों की, और वो तनकीद कि यहाँ के उलमा ने किया क्या, यहाँ के उलमा को मालूम क्या था, वो अंग्रेज़ों के कासा लेस रहे, उसको ये भी नहीं मालूम कि इस सरजमीन पर अगर कोई लड़े हैं तो हमारे उलमा लड़े अंग्रेज़ों से। आज मैं उनके इल्म में इजाफा कर दूंगा, क्योंकि ये क्लिपों का ज़माना ऐसा चल गया कि उनके चाहने वाले उन तक पहुँचा ही देंगे मेरी क्लिप, वो पहुँचा ही देते हैं, मैं और 2-4 सुन लेता हूँ, जब सुना रहे होते हैं मेंबर से मुझे गालियाँ। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, सबको पहुँच जाएंगी बातें, इसलिए क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल को पता ही नहीं, वो उनकी बातें सुन के सब ये समझते हैं यहाँ तो किसी मौलवी ने कुछ किया नहीं, यहाँ के मौलवी को तो कुछ पता ही नहीं। तुम जाहिल हो तो उन उलमा पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो उनको क्यों कहते हो, जिन्होंने यहाँ इस माहौल में इस सरजमीन पर जो कुफ्र की सरजमीन थी, इस कुफ्र की सरजमीन में ऐसे फैल गया था मजहब हक्का, ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये दीवल से लेके कलकत्ते तक, यहां से लेके क्लिफ्टन से लेके खैबर तक, और खैबर से लेके बंगाल तक, ये जो फैला है मजहब हक्का ऐसे फैल गया था। अगर उलमा की मेहनतें नहीं थी, जहमतें नहीं थी, पहाड़ों में ये हिमालय के दामन में मजहब हक्का जो सारी जगह फैल गया, तिब्बत इधर उधर कहां से फैल गया, तुम्हारे अब्बा दादा ने फैलाया था या उन उलमा ने, उन उलमा ने कि जो सफर कर करके हिजरतें कर करके आए, अपना खानदान छोड़ के आए, घर बार छोड़ के आए, सिर्फ इसलिए कि मजहब हक्का को फैला दिया जाए। तो इतनी तारीख तो पढ़ लिया करो कि यहां तुम मुसलमान कैसे हुए थे, तुम्हें मुसलमान किया किसने था। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बस जबान चला दो, जबान चला दो, जिसको जो मर्जी कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो, क्योंकि खुद तो मालूम कुछ नहीं है, पढ़ते हैं नहीं तारीख वारीख, और शुरू हो जाते हैं 2 किताबें पढ़नी अरबी फारसी की, समझते बहुत बड़ा वो बन गया, मुज्तहिद बन गया, मुज्तहिदुल असर बन के आ गया, हमारी मुसीबत कर दी है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए मसला लेकर आए लोग कि शेख वो एक खातून का इंतकाल हो गया, इसको जल्दी लेकर चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर ये मसला पेश किया जाता है, खातून का इंतकाल हो गया और वो हामला है, प्रेग्नेंट है, क्या करें, क्या दफना दो ऐसे ही। वो दूसरे गांव से आए थे, जब वो जा रहे थे मसला पूछ के तो पीछे घोड़े पे घोड़ सवार एक पहुंच गया, उसने कभी वो शेख ज़रा किताबों में मशगूल थे, वो उनका मसला भेजा है कि पेट चाक करके बच्चे को निकाल लेना फिर दफना देना। किसने कहा, का शेख का फतवा यही है, शेख का वो गए जनाब, उन्होंने दफनाया, पेट चाक किया, बच्चा जिंदा निकला है, बच्चे को निकाला और दफना दिया। कुछ अरसे के बाद आए शेख के पास, क्या शेख बड़ी मेहरबानी, जान बच गई बच्चे की। उन्होंने कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा, क्या हो गया, याद दिलाए, क्या आपने फतवा दिया था। हाँ मैंने कहा था जाके दफना दो, कभी रास्ते में आपका आदमी पहुंच गया था। अब हैरान, कौन सा आदमी पहुंच गया, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। कहा कि हाँ एक सवार आए थे बुजुर्ग, उन सवार ने कहा कि ऐसा करो, देखिए शेख की इज्जत रख रहा है इमाम जमाना, हम इज्जत नहीं रखते, इमाम जमाना अपने आलिम की इज्जत रख रहा है। गलत फैसला था, गलत, लेकिन जानते हैं ना इमाम के कितना बड़ा आलिम हो गई, यही यही से तो मालूम होता है मासूम और गैर मासूम का फर्क। अगर सारे के फतवे एक ही हो जाते तो मासूम और गैर मासूम का फर्क कैसे मालूम होता तुमको, लिहाजा मासूम ने इज्जत रखी ना। अब रो रहे सजदे में चले गए, बाहर लिख के लगा दिया कि आज के बाद फतवा नहीं दूंगा, अब फतवा नहीं लेने आना मेरे पर, डर गए, इतनी बड़ी गलती, इंसानी जान जा रही थी, और रो रहे, समझ गए कि किसने मदद की, समझ गए किसने मदद की, रो रहे कि भाई मैंने नहीं, कि मैंने किसी को नहीं भेजा, सब समझ गए कि ये मसला मुझे समझाया गया। और जब फतवा देना छोड़ा تو پھر خواب میں زیارت کی امام کی، کیا بات ہے، ہمارے دوست ہو، ہمارے بھائی ہو، کیا مسئلہ ہے، فتویٰ کیوں نہیں دیتے لوگ آتے؟ کہ مولا میں ڈر گیا ہوں، اس مسئلے کے بعد میں ڈر گیا ہوں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم نے ہدایت نہیں کی تمہاری؟ فتویٰ دو لوگوں کے لیے، جہاں ایسی غلطی ہوتی ہے ہم تمہاری مدد کریں گے نا، ہم تمہاری مدد کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب علامہ ہلنی کا تذکرہ تو بعد میں آئے گا، لیکن اس سے ملتا جلتا واقعہ آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ مسجد سہلا کی روایت ہے کہ جو 40 بدھ تک جائے گا، شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو جائے گا، تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا، سنا ہے نا آپ نے. تو ہلا سے جاتے تھے، اب جو زیارین جاتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اکثریت کو معلوم ہے کہ ہلا کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے کوفے سے، لیکن خیر وہ ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، سارے اکثریت جو جاتی ہے، جو نہیں گئے دعا کریں پروردگار سب کو زیارات کا شرف عطا فرمائے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہلا سے جاتے تھے، اب وہ آخری رات جانا تھا، بڑی امیدوں کے ساتھ جا رہے تھے، بہت امیدوں کے ساتھ جاتے، آج یہ 40ویں شب ہے اور ان شاء اللہ آج کے بعد مجھے مولا کیا تو آج یا کل زیارت نصیب ہوگی. جب جا رہے تھے سارے پیدل ویدل کا راستہ تھا، خچر وچر، یہ پرانی زمانے کی سواریاں، تو ایک بزرگ سے ہمراہی ہو گئی، بزرگ بھی نہیں، 35-40 سال کے ایک شخص ہمراہی ہو. تو کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہا کہ ہم بھی وہاں سے قریب تک جائیں گے، پھر آپ آگے چلے جائیے گا. تعارف ہوا کہ اچھا آپ ہیں علامہ ہلنی، بات چیت چھی ہوئی. علامہ ہلنی کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو آنے والا بہت ہی بڑا عالم ہے، یہ جو میرا ہمرکاب ہوا ہے یہ تو بہت بڑا عالم ہے. اچھا اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اب علامہ ہلنی بحث نہیں کر رہے، سوال کیے جائیں، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں، سوال کیے جائیں. اچھا حضرت یہ مسئلہ بتائیے، اور وہ چٹکی بجاتے مسئلہ حل بتا دیں، حل بتا دیں. ہلنی بڑے پریشان، پھر کہتے ایک مسئلے نے اور مجھے پریشان کیا ہوا ہے. تو اس شخص نے بتایا کیا مسئلہ ہے، کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ روایت صحیح ہے کہ غلط، یہ سب آپ کے فائدے کی، جس نے نہیں سنی، جس نے سنی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ تکرار جو ہے مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اکثریت نے کوئی یہ واقعہ نہیں معلوم ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. خاص طور پہ بچے آج کل کی جوان نسل نا، اس کی معلومات کچھ اور ہی ہیں، یہ معلومات ہیں ہی نہیں بیچارے کی. خیر اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو جو اب تک ان مجلسوں کے فرش پہ آ رہے ہیں، یہ الگ بات کہ کچھ سو جاتے ہیں، کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور دوسرے دن ابا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں نہیں جانا، یہ کوئی مجلس ہو رہی ہے، یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے، مجبوری ہے. خیر جناب تو ہوا یہ کہ سن لیا، آنکھ کھل گئی بچوں کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک روایت ماشاء اللہ، کون سا مسئلہ، کون سی روایت؟ کہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، مم بکا او اب کا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، ہے نا، آج کی روایت آپ کے لیے ہدیہ. کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جو رویا حسین کے غم میں، رلایا یا رونے جیسی شکل بنا لی، جنت واجب ہو گئی. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا کہ بم بکا او اب کا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، اس کو جنت. یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے ہلی، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے. کہا سمجھا دیجئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا دیکھو ایک بادشاہ تھا، شکار پہ گیا، ہرن کے پیچھے جا رہا تھا، اپنے لشکر سے بچھڑ گیا. وہ بچھڑ کے ایک ویران جنگل میں علاقے میں پہنچ گیا، وہ ہرن ویرن تو گیا کہیں، اس کے اپنے، میری زبان میں، میرے لہجے میں، اس کے اپنے حواس ہرن ہو گئے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں، بھٹک گیا راستہ. بھٹکتے بھٹکتے بھوک پیاس کا اس پر غلبہ آ گیا، جان نکلے. اس میں اس نے دیکھا، السلام علیکم، آئی تشریف ادھر آ جائیں قبلہ، آپ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، آئی تشریف لائے مولانا، آئی جزاک اللہ. ہم نے آپ کے لیے پہلے سے ایک مہمان یہاں پر رکھا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اجازت آپ دونوں کی اجازت سے. تو وہ کہنے کہ اس نے دیکھا ایک بڑھیا، ایک کٹیا کو دیکھا، جھونپڑی کو دیکھا، मैंने ऐसा कह दिया कि आप में बहुत सो ने वाक्य सुना होगा, आम है, लेकिन बच्चों ने नहीं सुना, और क्योंकि मेरे मौजू से रिलेटेड है इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि कैसे ताइद होती है। कहते ना मुश्तैद का फतवा ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो जब मरजियत के मकाम पर होता है ना उसे ताइद हासिल होती है। हाँ, जाली मराजे की बात नहीं कर रहा, वो पता नहीं कितने भरे में है। असली मरजे की पहचान पहले दिन बता चुका हूं ना कि जब दीन पर वक्त पड़ेगा मैदान में होगा, हाफिजन लदी नहीं होगा। जो दुनिया में हिफाजत करते नजर आए इस्लाम की, तशय्यो की, मकतब की, वही मरजे होता है। किसी मुकद्दस या कहीं किसी मुकद्दस नुमा को देख के धोखा मत खा लेना। समझ में आ गई बात? तो बस कहा कि सुनो, उस बुढ़िया के पास कुछ नहीं था एक बकरी के सिवा, ये मर रहा था, मेरी जान बचा लो। उसने पहले उस बकरी का दूध ढो के इसको पिलाया, प्यास बुझाई, और फिर उसको ज़िबा करके इसको खिला दिया। दो तीन दिन ये उसके पास सारी बिसात एक बकरी थी। हालांकि उसका शोहर आया तो वो लड़ भी गया उसे कि तूने किया क्या, अब हम क्या खाएंगे पिएंगे, एक बकरी थी वो भी तूने इसको मेहमान को दे दी। लेकिन जनाब वो सिपाही ढूंढते ढांढते इतने से में पहुंच गए, बादशाह सलामत चले गए, चले गए, तख्त खिलाफत अपना बादशाहत का तख्त संभाल लिया। कुछ अरसे बाद इनकी फाकों की नौबत आ गई, इनके बाद कुछ भी नहीं बचा। वो बार बार मलामत करता था ना शोहर के, तूने किया क्या था, तूने किया क्या, एक बकरी दे खिला दी मेहमान। ये बेचारे वहां से निकले, कहा कि शायद हमारी कोई मदद हो जाए। उसके शोहर ने कहा चलो उस बादशाह के पास चलते हैं, वो जो इसको फौज आके ले गई थी इतना बड़ा शहर। उसने कहा एहसान जताना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता उसको, और फिर कोई हमें जाने दे या नहीं जाने दे। लेकिन खैर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे बादशाह को किसी तरह इल्म हुआ कि वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। बादशाह ने बुला लिया, दरबार में तलब किया, हिल्ली अब बताओ कि बादशाह क्या दे कि इसके एहसान का सिला हो जाए, क्या दे बादशाह क्या दे। तो हिल्ली ने कहा भाई वो तो तख्त भी दे दे तो पूरा नहीं होता एहसान, क्योंकि उसने जान बचाई ना, जान ही ना बचती तो क्या कहता, क्या कहता, कहता उसका एहसान तो अदा नहीं हो सकता, चाहे वो तख्त दे दे, दौलत दे दे, हुकूमत कुछ भी दे दे। अब समझ में आया, जो कुछ हुसैन के पास दे दिया ना हुसैन ने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए जो था। मैं मसाहब पर नहीं आना चाहता था लेकिन मैं क्या करूं, यहां पर बात मुझे करनी थी। जो कुछ हुसैन के पास था सब हुसैन ने दे दिया, बस हाथ चूम लिया। हिली ने कहा मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, बताओ अल्लाह क्या दे हुसैन को। यह वो राजियतम मर्जिया की मंजिल, हुसैन तूने अल्लाह को राजी कर दिया, अब जो अल्लाह देने वाला है तू भी उससे राजी हो जा। क्या मेरी समझ में आ गया? मैं समझ गया शेख, आपने जो समझाया मैं समझ गया। वो मंजिल आई जहां से अब रास्ते अलग। सवार ने कहा बस अब हमारा तुम्हारा जुदाई का वक्त आ गया, मुसाफिया किया चूमने के लिए। कहते हैं मेरे लिए, अच्छा शेख से मुराद वो शेख नहीं जो सैयद के मुकाबले में उस जमाने में, अब भी बुजुर्ग को, आलिम को, बड़े को क्या कहा जाता है अरबी में, शेख कहा जाता है, ये है शेख का मतलब। हाथ को बोसा देते हुए हिल्ली कहते हैं शेख दुआ करो मेरे लिए, आपकी दुआ कबूल होगी मेरे हक में। कहा क्या चाहते हो? कहा मैं 39 रातों से आ रहा हूँ बराबर, आज ये 40वें शब है जब मैं जा रहा हूँ मस्जिद सहला, इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे मेरे मौला की जियारत हो जाए। ये हिल्ली के मरने के बाद लिखा गया, ये इसकी भी वजह बताऊंगा। जिंदगी में उन्होंने जाहिर नहीं किया था इस वाक्य को, लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद बताया जाए ये वाक्य। तो बस जब ये कहा मुझे जियारत हो जाए तो सवार ने कहा हिल्ली इससे ज्यादा और क्या चाहते हो कि तुम्हारे इमाम का तुम्हारे इमाम का हाथ तुम्हारे हाथ में, और क्या चाहते। रश आ गया, जब आंख खुली तो जाहिर समझ में आया ऐसे जबाने खोलना आसान है ان فقہا کے لیے، ان علماء کے لیے جن کا منصب یہ ہے، ہاں وہ تمہیں عزیز ہے جو ایجنٹ ہو، جو پلانٹ کر کے تمہاری صفوں میں بھیج دیے گئے وہ تمہیں عزیز ہیں، جو سوداگروں کے بھیس میں آتے ہیں وہ تمہیں عزیز ہیں، جو تاجروں کے بھیس میں آئے تمہیں عزیز، جو جانے دیں، جو اپنے خون کو اپنے لہو کو روشنائی بنائے اور صدیوں کے لیے قیامت تک کے لیے مذہب حقہ کو محفوظ کر کے چلے جائیں، ان پر یہ بازاری لوگ زبانیں کھولتے ہیں، یہ درباری لوگ زبانیں کھولتے ہیں، یہ بے ضمیر لوگ، یہ بے دین لوگ، یہ سامراجی ایجنٹ ان پر زبانیں کھولتے ہو، تمہیں معلوم ہی کیا ہے؟ ان فقہا نے کیا کیا؟ جن کی پیروں کو چیر دیا گیا، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی قبریں نہیں ہیں، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا گیا، انہیں وزنی پتھروں کے ساتھ باندھ کے غرق کر دیا گیا، ابھی بتاؤں گا کل یا پرسوں انشاءاللہ زندگی نہیں بتاؤں، سمندر میں ڈبو دیا گیا تاکہ ان کی قبر بھی نہ رہے، نشان نہ رہے ان کی قبروں کا، کوئی ان کی قبروں کی طرف بھی نہیں آیا، لیکن معصوم کے خدمت گزار تھے، مکتب کے خدمت گزار تھے، اسلام کے خدمت گزار تھے، اللہ نے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں ان کے روزے بنا دیے، مومنین کے دلوں میں ان کے مزار بنا دیے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے ایک بات اور، تفصیل میں بعد میں جائیں گے، لیکن آپ سے کل وعدہ تھا نا کہ یہاں والوں کا بھی، انگریزی سامراج آیا، میں ہر اس علاقے کا نام بتا سکتا ہوں جہاں مومنین نے قیام کیا ہے، بس اور بھی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن جہاں جہاں مومنین تھے انہوں نے قیام کیا، لڑا، لڑے ہیں۔ کل میں نے سلطان العلماء کا ذرا سا ذکر کیا تھا نا، ذرا سا ذکر کیا تھا کہ نام نہیں ہے، اصطلاح بعد میں آئی، جیسے مرجعیت شروع ہو گئی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی شروع ہو گئی، اصطلاح نہیں آئی، اصطلاح بعد میں آئی نا، بالکل ایسے ولایت فقیہ کوئی نئی چیز نہیں، کل میں نے بتایا تھا، نئی چیز نہیں، آپ کے اس خطے میں، اس سرزمین پر فقیہ کی حکومت قائم ہو چکی۔ پھر حوالہ دے رہا ہوں کل والا، نواب امجد علی شاہ، اس نے اپنے آپ کو دوسرے نمبر پر رکھا تھا، سلطان العلماء کو پہلے نمبر پر رکھا تھا، اعلان کیا تھا کہ اصل حاکم یہ ہے، میں اس کا نائب ہوں، عبد کا حکمران نائب تھا اور غفران معاف کا بیٹا سلطان العلماء ولی فقی تھا۔ لوگوں کے لیے نئی اصطلاح ہو گئی ہے، یہاں کے بھی لوگوں کے لیے ولی فقی، میں بتا رہا ہوں کہ کیا مطلب فقی کی حکومت۔ پھر اس کے بعد سید ابراہیم، غفران معاف کے پرپوتے، ان کے ایک بیٹے تو سید محمد سلطان العلماء تھے، پانچ بیٹوں میں سے ایک بیٹے سید حسین، سید حسین کے بیٹے سید ہادی، سید ہادی نے ممتاز العلماء، سید محمد نقی یا محمد تقی، ان کے بیٹے سید ابراہیم، اپنے زمانے کے مرجع، کب؟ جب یہ غدر ہو گیا، غدر کے بعد ان ملونوں نے کیا کیا انگریزوں نے، آصفی امام باڑے کو اپنی چھاونی بنا دیا، دنیا کا سب سے بڑا امام باڑا اس وقت تھا، آج ممکن ہے بن گئے ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں خامہ خواہ کے دعوے نہیں کر رہا، لیکن ہاں یہ جانتا ہوں کہ اب سے چند سال پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا عزا خانہ کون سا ہے، آصف الدولہ کے نام سے، جو آصفی امام باڑہ لکھنؤ کا کہلاتا ہے، اب اور بھی بڑے بڑے بن گئے ہوں گے، ظاہر زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا عزا آصفی امام باڑہ، اور آصفی امام باڑے سے باہر نکلے رومی گیٹ، جو اس کا یعنی رومی طرز میں بنا ہوا تھا، سامنے ٹیلے والی مسجد کہلاتی ہے، نام تو اس کا شاید کچھ اور ہے، شاہ محمد یا محمد شاہ کی مسجد، اہل سنت کی مسجد، وہ مسجد تھی، ان دونوں پہ ان کا قبضہ ہوا، انگریزوں نے چھاونی بنا دی، اور قتل عام اتنا بڑا ہوا تھا، بیگم حضرت محل کی جو آخری لڑائی ہے، واجد علی شاہ، واجد علی شاہ کو گالیاں دیتے ہو، اس کو رنگیلا بنا کے رکھ دیا، وہی تھا جس نے سب سے بڑی لڑائی لڑی تھی، اس کی بیوی نے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ جو لڑا تھا ان کو تماشا بنایا تھا انگریزوں نے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، جو انگریزوں سے لڑا ان کا تماشا بنایا گیا، ان کا مذاق بنایا گیا، اسی لیے واجد علی شاہ کو گرفتار کر کے پہلے کلکتہ اور پھر آگرہ پہ کہاں کہاں پھرایا گیا، مار دیا، اس کی بیوی نے، ملکہ حضرت محل نے جنگ کی ہے، اور ایسی بھیانک جنگ کی ہے، وہ آخری جنگ کا منظر میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، جس کو ریزیڈینسی کہا جاتا ہے، لکھنؤ میں موجود ہے، جس کے ایک ایک انچ میں گولیوں اور گولوں کے نشان ہیں، اتنی بڑی لڑائی، کئی خانوں تک لڑائی، آخری مقام تک میں گیا ہوں، وہ ابھی محفوظ کیا ہوا ہے، وہاں کی حکومت نے محفوظ کیا ہوا، اگرچہ اس طرح سے اس کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور پھر مسلمانوں سے بڑھ کے شیعوں کا معاملہ، ہم تو مشکل یہ کہ دو طرف سے ہیں نا، ایسے ہیں کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
दो तरफ से हो गया ना, एक तो मुसलमान ऊपर से शिया, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। सलावत एक बार और भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और ये जो दरिंदे की हुकूमत बैठी है इसको तो आप जानते हैं, इसके लिए शिया सुन्नी को भी है ही नहीं। अभी एक दिन पहले की भी बात है कि इस मलून के सिपाहियों ने वहां ताजियों को जलाया भी है, तोड़ा भी है। तुम तालिबान को रोते हो ना कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए एक जैसे हैं और घबराते नहीं हैं। बहुत देखा है 1400 साल में, आगे भी देख लेंगे। कोई भी खबरें आए परेशान मत होना, परेशान वो होता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता। सब देखा है, सब देखा है, और देख लेंगे, और देख लेंगे। हमें मालूम है, हमने सब देखा है। 1400 साल की तारीफ में हम हमेशा सुरखुरु रहे, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल नहीं होना है। इमाम ज़माना देख रहे हैं, पहले भी देखा है, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, कोई मसला नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये जब छावनी बनाई, उलमा गिरफ्तार, मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ के तोपों से बांध के उड़ा दिया गया, बेगम हजरत महल कुछ नहीं मालूम कि अंग्रेजों ने मारा या कहाँ गायब, क्योंकि नीचे भूल भलैया थी, कहते कि वहां से फरार हो गए, लेकिन ज्यादा कहानी है कि अंग्रेजों ने मार के खबर मशहूर कर दी कि वो निकल गई कहीं। लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी जिसमें हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सब शरीक थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन गद्दारियां गद्दारियां गद्दारियां, इन गद्दारियों ने मुसीबत डाल दी हमारी तारीख में। उन गद्दारियों की वजह से वो सबसे बड़ी लड़ाई अवध में लड़ी गई है। वो जो बांकों का मजाक बना गया आज तक है ना, लखनऊ के बांके, आपको पता है बांके कौन थे? पढ़ लीजिए मुस्तशरकीन की किताबों में कि वो बांके वो थे जो अपनी जान से गुजर जाते थे, अपनी मुसल्ला फिरते थे बाजारों में और अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लेते थे। लिहाजा जो जो अंग्रेजों से लड़ा उनका तमाशा बनाया, वाजिद अली शाह का तमाशा बनाया, बांकों का तमाशा बनाया। ये बांके सिपाही होते थे, ये बांके वो थे जो अंग्रेजों से लड़े, आखिरी सांस तक लड़े, इनके टुकड़े हो गए तलवारों से तोपों से। लिहाजा वो लड़े थे, लिहाजा उनका तमाशा बनाया उन लोगों ने। तारीख पढ़ा करो तुम्हें अंदाजा होगा कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया। जो कौम भी उनसे लड़ी, इशारा कर रहा हूं, बर सगीर में जो कौम उनसे लड़ी, उन्हें पागल बनाया, उन्हें बेवकूफ बनाया, उन्हें अहमक मशहूर किया। और देख लो तारीख में कि कौन कौन उनसे लड़ा था। अवध लड़ा है, पंजाब का एक हिस्सा लड़ा, पूरा पंजाब नहीं, जो लड़े थे उनका तमाशा बनाया। सरहद के लड़े लोग कुछ, सारे नहीं, आधे उनके एजेंट भी थे, जो लड़े उनका मजाक बनाया गया। ये इशारे कर रहा हूं तारीख, आप मौका देंगे तो मैं इंशाल्लाह सब पढ़ दूंगा, तफसील से पढ़ दूंगा, बेफिक्र रहिए। मैं पढ़ता ही तारीख हूं भाई, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मुझे एक एक चीज को मैं देखता हूं, अपने सामने नजर में रखता हूं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब लड़ाई खत्म हुई, सहमे हुए लोग, सहमे हुए, 500,000 आदमी मारा है अवध में अंग्रेजों ने, 500,000। इतने उस जमाने के द्वारा 500,000 का हिसाब तो करो, उस जमाने में कितने होंगे, यानी फैजाबाद और कानपुर से लेके लखनऊ और ये जो तो इतने मलिहाबाद, ये पूरा इलाका बनता है, रदौली और भी बहुत सारे नाम है। ये अवध की सल्तनत काफी बड़ी थी, छोटी सी नहीं थी। इस पूरी सल्तनत में 500,000 इंसानों का कत्लेआम उस जमाने में, सहम गए थे लोग, कोई निकल नहीं सकता था। ऐसे में मर्द जरी आया बाहर, कौन? कोई और नहीं, हमारा आलिम आयतुल्ला सैयद इब्राहिम पर पोते हजरत उस्मान महाब के। इन्हीं ने पहले पैगाम भेजा कि ये हमारी मस्जिद है। अच्छा, जुमा मस्जिद अलग थी, पहले जुमा मस्जिद अलग थी, आसफी इमाम बड़ा अलग था, जुमा मस्जिद पर उनका कब्जा नहीं था। लेकिन सैयद इब्राहिम ने कहा हम यहां जुमा पढ़ाएंगे, क्योंकि आजाद करना नहीं थी अपनी मस्जिद, हमारी इबादतगाह है, इबादतगाह को खाली किया जाए। अंग्रेज का सुनने वाले वो ताकत और फतह के नशे में चूर, कहा बैठे रहो घर में। उन्हें छावनी बना के घोड़ों का स्टबल बना दिया, आसफी इमाम बड़े को भी, टीले वाली मस्जिद को भी। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, हिंदुस्तान तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे भाई जो वहां सुन रहे होंगे, तो अगर टीरे वाली मस्जिद का सही नाम होगा मुझे मालूम है, मेरे पास किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अगर शाह मोहम्मद मस्जिद है या मोहम्मद शाह मस्जिद है बता रहा हूं, मेरी माजरत कबूल कर लीजिएगा अगर मेरी जबान इस वक्त, कल मैं इंशाल्लाह तस्वीर कर दूंगा। लेकिन यह मुझे मालूम है कि आमने सामने दो मस्जिदें थी। सैयद इब्राहिम निकले हैं घर से, ऐलान करके निकले कि मैं मस्जिद लेने जा रहा हूं अंग्रेजों से। क्यों? दो मकसद थे इसके, सिर्फ मस्जिद वापस लेना मकसद नहीं था, मकसद यह था कि डरे सहमे लोगों का खौफ दिलों से निकाला जाए। जो डरे हुए लोग हैं, जो सहमे हुए लोग हैं, इनके खौफ को निकाल के फेंक दिया जाए। तो यह गुफरान माप का खून था, उस मुश्तहिद का खून था जिसने दरबार में बैठना गवारा नहीं कहता। आसिफुद्दौला के, आसिफुद्दौला उठ के उनकी मस्जिद में आता था, वो कभी भी नहीं जाते थे। کہ ہمارا درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مثال قائم کر گئے تو سید ابراہیم انہی کا پرپوتا آیت اللہ سید ابراہیم یہ نکلے, انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مسجد ہمیں چاہیے, اور صرف یہ نہیں وہ مسجد بھی. انگریزوں نے کہا بھائی آپ کی مسجدیں لے جاؤ, وہ مسجد سے کیا تعلق ہے, نہیں یہ مسلمانوں کی مسجد ہے, یہ دونوں ہماری مسجدیں. تو آج تک تاریخوں میں سید ابراہیم کا احسان لکھا ہے, جانتے ٹینے والی مسجد کے بزرگ بھی جانتے, ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آیت اللہ سید ابراہیم تھا جس نے انگریزوں کو دھمکی دے کے دونوں مذاہب کی مسجدیں واپس لی تھی. کیوں؟ انگریز جانتے تھے کہ اس کے پیچھے پھر پوری قوم نکل آئے گی, اور قوم تیار تھی نکلنے کو, اور نکلے یا نہ نکلے سید ابراہیم نے اعلان کر دیا تھا یہ ہماری مسجد ہے میں واپس. کیوں؟ بتا دیا تھا کہ بے شک تمہاری حکومت آ گئی مگر ہم تمہارے زیر اثر نہیں ہیں, ہم تمہاری بیعت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اس زمانے میں یہی ہو سکتا تھا, کوئی حکومت تو نہیں قائم ہو سکتی تھی جو کہتے ہیں ان مولویوں نے کیا کیا, تجھے پتہ کیا ہے کہ کیا کیا انہوں نے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک ایک کے بارے میں خاندان اجتہاد کے ایک ایک مجتہد اور فقی کے بارے میں پوری تاریخ ہے میرے پاس, اور میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ظاہر کہ محدود ہو مجھے, اور دوسرے بھی تو. اور پھر اسی لیے خاندان اجتہاد کہلایا کہ پہلا مجتہد اسی خاندان کا تھا, اور بھی ہوئے بعد میں ماشاءاللہ بڑے بڑے خاندان مشہور ہوئے, لیکن خاندان اجتہاد کیوں کہلایا؟ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ سید دلدار نے وہ پہلا مرجع تقلید اس سرزمین کا, اور اس کی اولاد میں جس نے نجم. آپ یہ ایک اور حوالہ دیتا چلا جاؤں کہ یہ بھی تاریخ میں ہے, تاریخوں میں ہے کہ سید دلدار علی نقوی غفران مآب جب نجف گئے ہیں پڑھنے کے لیے, یہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کے گئے تھے, مجتہد ہو کے گئے تھے یاد رکھیے گا, لیکن نجف جانا بہرحال ایک سعادت تھی. جب نجف گئے تو قبے میں, مولا کے قبے میں دعا مانگی تھی, مولا عارفان کے قبے میں, قبے کے نیچے روزے میں قبے کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی, اور یہ دعا آج تک اس کا اثر جاری ہے. ان کی دسویں گیارہویں پشت چل رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی دسویں پشت میں کوئی گیارہویں آپ جاتے ہیں نواسے پوتے دادے آگے چلا جاتا ہے, کوئی بارہویں بھی میں خیال ہے اب تو ہو گئی ہوگی. یہ دعا مانگی تھی کہ میری نسل سے علم کا دین کا علم ختم نہ ہو, میری نسل سے علم دین کا بھی ختم نہ ہو. اور یقین مانیے کہ اس وقت بھی نجف, کربلا, قوم, مشہد, پاکستان, ہندوستان, اب بھی اس وقت ان کی نسل کے کوئی 80 سے 100 کے قریب علماء موجود ہیں, 80 سے فقہا موجود ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں, اس لیے صرف وہاں والوں کا ذکر نہیں کر رہا, آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس اعزاز کے حامل ہو. آپ کی سرزمین پہ بھی بہت بڑے بڑے مجتہدین اور مرجع گزرے, بشرطیکہ کہ کوئی بتانے والا ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اور بہت ساری باتیں بھی ہیں, میں پاس 3-4 مجلس ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی کوشش کریں گے جہاں تک جا سکتی ہے بات لے جائے, لیکن مقصد یہ سمجھ میں آ گیا یہ مرجعیت کا عنوان کیوں رکھا, تاکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے کروڑوں اربوں ڈالر لگا ہوا ہے نا دنیا کا, کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ مرجعیت کتنی خطرناک ہے, جانتے ہیں کہ ایک فتویٰ دے گا مجتہد وہ یہ سب اپنے گھروں سے نکل آئیں گے, بچے, عورتیں, مرد سب نکل آئیں گے. اور دیکھا نا, دنیا نے دیکھا ہے نا کہاں کہاں, کربلا بچی ہے, نجف بچا ہے, 28 کلومیٹر ہی تو رہ گئے تھے, یہ دہشت گرد فلوجہ باقوبہ سب ان کے کنٹرول میں تھا چاروں طرف, جن علاقوں کے نام لے رہا ہوں یہ کربلا کے اطراف میں ہیں سب, آگے تھے لیکن بھول گئے تھے کہ نائب امام ابھی باقی ہے. اچھا انصاف سے بتائیے اس وقت کس نے بتایا, کہاں تھے یہ سارے جغادری, یہ جو یہاں بیٹھ کے فلسفہ بگاڑتے ہیں مرجعیت کے خلاف, یہ جو یہاں بیٹھ کے کیا عرض کروں, خون جلتا ہے, دل بھی جلتا ہے, یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے, بک 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 کر رہے ہوتے مجتہدین کے خلاف, تو تھا نکلا تھا, تو نکلا تھا, تو نے کہا تھا لوگوں کہ آؤ کربلا بچاؤ, آؤ نجف پر حملہ ہو رہا ہے بچاؤ, کون تھا جنہیں تو برا بلا کہتا ہے, وہی مراجع تھے جنہوں نے حکم دیا, فتویٰ دیا, لوگ سروں پہ کفن باندھ کے نکل آئے. زینبیہ کتنے تھے جانتے ہیں؟ 1.5 کلومیٹر دور رہ گئے تھے زینبیہ سے. جو لوگ گئے ہیں نا جنگ کے بعد انہوں نے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, پورا علاقہ تباہ شدہ, روزے کے ایک بھائی 1.5 کلومیٹر بھی کہ میں کہہ رہا ہوں 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے فاصلہ جہاں تک پہنچ گئے تھے, اور وہاں سے حملے ہو رہے تھے. کس نے بچایا؟ کس کا حکم آیا تھا؟ کس کا فتویٰ آیا تھا؟ احسان فراموش نہیں بنتے, یہی تو گلہ رہا ائمہ کو اور یہی گلہ آج تک چل رہا ہے, چھوڑ جاتے ہو, بے وفائی کر جاتے ہو. نہیں, ہمیں ایسا نہیں ہونا, ہمیں ایسا نہیں ہونا.
क्योंकि आने वाला ज़माना मुमकिन है इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो। एक सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर आज। पानी दो बेटा, एक बार और सलावात इनायत फरमा दीजिए। माजरत, वो बात ये होती है कि आप ज़ाहिर मुख्तलिफ जगहों पर मजलिस पढ़ें तो भूल जाते हैं, क्योंकि हर जगह एक ही तारीखें नहीं है, मसाइब की अलग अलग है, इसलिए माजरत कबूल कर लीजिएगा। पूछना अच्छा है बजाय इसके कि मैं कुछ और पढ़ देता हूँ, क्योंकि हर जगह अलग अलग तारीखें मुनासिबत से चल रही हैं, तो आज इसे मैं भूल गया था कि यहाँ क्या पढ़ना है। लेकिन भारत जो बात मैं अर्ज़ करूँ वो मेरी बात तो पहुँच रही है ना, मेरा मकसद तो पहुँच रहा है। ऐसा तो ऐसा नहीं बनना, एहसान फरामोश नहीं बनते, मोहसिन कुछ नहीं बनते। देखो एक बार होता है बेअमल, एक बार होता है मुनकिर, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। देखो मैं फ़र्क आपको समझाता हूँ। एक बार नमाज नहीं पढ़ता मगर मुनकिर नहीं है, समझ में आ रही है बात? रोज़ा नहीं रखता मगर मुनकिर थोड़ी है, जानता है कि वाजिब है मगर मैं नहीं पढ़ता, गुनाहगार हूँ, है ना, ढीठ नहीं है। मुनकिर कौन होता है? जो ढीठ होता है, नहीं पढ़ता, कहता है वाजिब ही नहीं, दलील लेने के बड़े आते हैं, बताओ कहाँ नमाज वाजिब है। देखे ना ऐसे ऐसे नमूने देखे ना आपने, सोशल मीडिया पे ज़्यादा मिलते हैं ऐसे नमूने, वहाँ ज़्यादा पाई जाती है ये नस्ल नमूनों की। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब वो बेचारे जवान नस्ल बेचारे छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, समझते हैं बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें दे रहे, नहीं क्या पता इसको, कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता इसको, नमाज का वाजिब, रोज़ा का वाजिब है। अच्छा तो ये अंबिया काय को आए थे भाई, किस लिए आए थे? पैगंबर क्यों मबूस हुए? अइमे ताहिरीन अहकाम क्यों देते रहे? ये जो अहकाम की रिवायात हदीसें 33,000 से ज्यादा हदीसें हैं, तो 1,00,000 से ज्यादा, लेकिन वसाइलु शिया में 33,000 से ज्यादा हर हदीस इमाम की है ना, और कुछ तो बनते ही अहले हदीस हैं, है ना। कहते जी हम तो अखबारी हैं, अखबारी वाले हदीस, तो तुमको ये हदीसें नजर नहीं आती, अहकाम की समझ में नहीं आता, क्यों आए थे? तो वो वाजिब, ये वो है मुनकिर, जो बेअमल है ना उसकी हिदायत का इम्कान मौजूद है ना। एतराफ़ है, जुर्म करना बहुत बड़ी बात है ना, जानता है कि मैं रखना चाहिए भाई, मैं नहीं रख रहा, लेकिन एक ढीठ बन जाता है, नहीं भाई वाजिब ही नहीं है, तुम क्यों रख रहे हो? वाजिब नहीं है नमाज, किसने कह दिया नमाज वाजिब है? सलात का माना तो दुआ है, सलात का माना क्या है? हाँ मैं भी कह रहा हूँ दुआ है। तो ये बता कि हय्या अला सलात जब कहा जाए दुआ मांगता है, ये जो रुकू है ये क्या है, ये जो सजदा है ये क्या है? जब हय्या अला सलात कहा जाए, ऐलान किया जाए, तो जहन में क्या आता है? दुआ मांगनी है, नमाज पढ़नी है। एक होता है लुगवी माना, एक होता है इस्तिलाही माना। शरीयत, शरीयत का क्या माना है? घाट। शरीयत का माना क्या है? शरिया घाट, वो पानी आधे भरते हैं, तो मैं कहूँ भाई शरीयत पे अमल करो, आप दौड़ जाओ घाट के ऊपर, आप ही तो कहता शरीयत तक जाओ, शरीयत तक पहुंच जाना, मैं पहुंच गया घाट पे आ गया, अल्लाह के बंदो, वो लुगवी माना है, इस्तिलाही माना जहां इंसानी की दीनी प्यास, रूह की प्यास मुझे, उसे कहते हैं शरीयत। आप समझ आए शरीयत मोहम्मदी क्या है? यानी जहां इंसान अपने रूह की प्यास को बुझाता है। ज़कात, इसे जितनी भी इस्तिलाहें हैं भाई, एक लुगवी माना एक इस्तिलाही। तो जब सलात कहा जाए तो कुरान में सलात के साथ सजदे का जिक्र आ रहा है, रुकू का जिक्र आ रहा है, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, अकल के अंधे, कि सलात का लुगवी माना बेशक दुआ होगा, लेकिन जब इस्तिलाह में ये लफ्ज़ आ गया हय्या अला सलात जब भी कहा जाएगा तो खुद ब खुद जहन में तबादुर होगा कि नहीं नमाज के लिए जाना है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। बहरहाल यहां पर बात करो, क्योंकि वक्त आज बहुत ज्यादा हमने आपका ले लिया और आगे भी दूसरे को भी जाना, लेकिन मकसद आप तक ये मतलब पहुंचाना है। याद रखिए इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, मोहसिन कुछ नहीं होना चाहिए, और हमारी कौम ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सरियत की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मुझे मालूम, मैं पूरा पाकिस्तान घूमता, अक्सरियत हमारी, अच्छा जो बेचारों की नहीं समझ में आता उनमें भी अक्सरियत जो है वो सादा लोगों की है, सादा लोग, क्योंकि उन्हें हकीकत बताई नहीं गई, तो जो झूठ बयान करता है ऐसे लहजे में बयान करता है वो समझते हैं यही सही होगा जो ही कह रहा है, ये मसला है। ऐसा नहीं है, اب بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے پوری قوم ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایسا ہوتا ہے نا. بس میں نے اشارہ کیا, یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ دنیا میں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, خدا کا شکر ہے سالوں کی, برسوں کی, صدیوں کی سازشیں نقش بر آب, جتنی سازشیں سب بے نقاب ہو جاتی ہیں. اب بھی ایسا ہی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. کتنے ہی فتنے سر اٹھا لیں, یقین رکھو امام زمانہ ہے. ہے نا, پھر کیا کی پرواہ, اپنے حصے کا کام کرتے رہو, ڈرو مت, وہ دیکھ رہا ہے, نگرانی بھی کر رہا ہے اور اپنے غلاموں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے, اپنے غلاموں کو حوصلہ بھی دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا, بس یہی وہ زمانہ ہے جس کو حسین یاد کر رہا تھا کربلا کے میدان میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا آئے گا, اور پھر اس سے پہلے یہ بھی جملہ ہے کہ وہ کب آئے گا, وہ زمانہ جب قائم قیام کرے گا اور انتقام لے گا, مظلوموں کے خون کا انتقام لے گا, خون ناحق کا انتقام لے گا. کیسا کیسا خون بہا ہے کربلا میں. اچھا ایک بات بتائیے, اس کربلا کی سرزمین پر جناب عباس کا خون بہا بہا ہے نا, اون محمد کا خون بہا, قاسم کا خون بہا, علی اکبر کا خون بہا, یہاں تک کہ خود سید شہداء کا خون بہ گیا. بے شک مٹی خاک شفا بن گئی, مگر خون تو بہا ہے نا. ایسا ہے وہ لہو کہ جسے نہ زمین قبول کرتی تھی نہ آسمان قبول کرتا تھا. کیسا ہے وہ خون, کس کا ہے وہ خون کہ صرف ایک چلو, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. کتنے پہروں کا پیاسا بچہ, اس کے جسم میں لہو کتنا ہوگا. ابھی چند منٹ چند دقائق پہلے ہی کی تو بات ہے جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تھا اور بچے کے لبوں کو دیکھا تھا لشکر نے, کہ جیسے ماہی بے آب, وہ مچھلی جو پانی سے نکال دی جائے جب اس کا دم نکلتا ہے تو اس کے ہونٹ پھڑ پھڑا رہے ہوتے, ایسے علی اصغر کے لب ہل رہے تھے. ابھی چند منٹ چند دقائق جب حسین نے اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا اور لشکر کے سامنے ہر طرف پھرایا تھا, دیکھو مجھ سے جنگ ہے, میرا بچہ پیاسا ہے, اسے پانی پلا تھا. مگر کیسے شقی تھے وہ لوگ کہ چھ ماہ کے بچے کو پانی نہ دیا. ایسے ہی ہوا نا, ارملا نے حکم کب دیا تھا, جب بچے نے حملہ کیا تھا. آپ کہیں گے بچے نے کب حملہ کیا, ہاں حملہ ہی تو تھا جب حسین نے کہا تھا میرے لال اب حجت تمام کر دے. کچھ نہیں کیا تھا, کچھ نہیں, بچے نے صرف اتنا کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا تھا. اور یہ ایسا حملہ تھا کہ کمانوں کے چلے اتر گئے تھے, چڑی ہوئی کمانوں کے چلے اتر گئے تھے, ہتھیار پھینک دیے تھے, منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے, پہنچ گئے تھے پیارے ساتھ کے گھر پہ, سر پہ پہنچ گئے تھے. اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے, ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلتی, ابھی یہاں خون کی ندی بہ جائے گی. گھبرا گیا تھا, گھبرا کے کہتا اور ملا کا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کرتے. ملعون ہر بلا پسر سعد نے یہی تو کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر, یہ کب کہا تھا کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا دے. اس ملعون نے زہر کا سوفار تیرے سے شوبہ کمان میں جوڑا, اب مجھے بتائیے چند ماہ کے بچے کی گردن کتنی, اور تین منہ کا تیر آہنی تیر نشانہ لیا. کہتے کہ علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا, میں کہتا ہوں نہیں, حسین کے گردن کا نشانہ لیا تھا. مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد ہے نا, زندہ ہے نا. بس علی اصغر نے دیکھا کہ میرے باپ پر حملہ ہو رہا ہے, بابا پر حملہ ہو رہا ہے, نظر جما دی تیر پر, ادھر تیر چلا, علی اصغر تیار ہوا, جو ہی تیر بابا کے قریب آیا بچے نے ہمت کے اپنی گردن کو آگے, پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا, बाद में अब हुसैन के बाजू में पेवस्त। कहते हैं कि ये तीर खाने के बाद अली असगर का मन का ढलक गया पीछे। नहीं नहीं, तीर में इतनी ताकत कहां कि अली अकबर के, अली अकबर का मन का ढलक जाए। अली अकबर के रुख पे दे नहीं, अली असगर का मन का ढलक जाए, अली असगर का रुख पे दे नहीं। हुआ ये कि तीर खाने के बाद अली असगर ने नजरें घुमाई खेमे की तरफ, जहां दरे खेमा से उसकी मां अपने शीर खार की जंग दे। ये है वो अबदी मुस्कुराहट, ये है वो अबदी तबस्सुम अली असगर का, ए मेरी मां देख मैंने अपना वादा पूरा किया कि नहीं किया, देख मैंने कैसी जंग की, मैंने अपने बाबा का कैसा दिफा किया। अब समझ में आई बात? अब बताइए इस मासूम के बदन में कितना लहू, एक चुल्लू से ज्यादा तो नहीं। लेकिन अजीब है, अजीब है, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आ गई, हुसैन ये खून नाहक मेरी तरफ ना है, वरना कयामत तक एक दाना अनाज का उगने वाला नहीं। हुसैन चाहते कि आसमान की तरफ फेंके निदा आई, हुसैन ये खून मेरी तरफ ना आए, वरना कयामत तक एक कतरा बारिश का। बस ये हुसैन है, हुसैन इसी में इतनी ताकत है जो ना आसमानों में है ना जमीन में। अली असगर के लहू को अपने चेहरे पे मल लिया। नाना इसी शान से, इसी चेहरे से तेरे सामने आऊंगा, नाना देख मेरे मासूम के साथ क्या किया तेरी उम्मत ने। बड़ी मुश्किल से अली अकबर का लाशा लाए थे खेमगा में, लेकिन लाए थे ना, लाए थे ना। अब्बास का परचम लेकर आए, ओनो मोहम्मद के लाशे लाए, कासिम के लाश के टुकड़े गठड़ी की सूरत मगर लाए ना। लेकिन कैसा मुजाहिद है ये करबला का कि हुसैन की हिम्मत नहीं हो रही कि इसके लाश खेमागाह में ले जाए। ऐसे ही है ना, सुबह आशूर क्या अमल करते हैं आप, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिजन बिकज़ाएही व तस्लीमन लिअम्रे, सात बार आगे जाते हैं सात बार पीछे आते हैं। समझ गए कौन सा अमल है? अली असगर का लाशा आगोश में है, हुसैन से खेमे में जाने, खेमे में जाया नहीं जा रहा, जाते हैं पलट आते, जाते हैं पलट आते। अरे कैसे लेके जाऊं इस नन्हे से लाशे को इसकी मां के सामने। खैर इस मरहले को भी तय किया, बस आखिरी जुमले सुन लीजिए, मरहले को तय किया, मां से भी रुख्सत कराया, मासूम बहन से भी रुख्सत कराया, खेमागाह के पीछे आए। क्यों? जानते हैं हुसैन कि असरे आशूर के बाद तमाम शुहदा के सर कलम किए जाएंगे, कहीं मेरे नन्ने अली असगर का सर भी ना कलम कर दिया जाए। अपनी तलवार से नन्नी सी कब्र खोदी, अली असगर को छुपा दिया, कब्र के निशान मिटा दिए। लेकिन हुआ क्या आजादारो, सुनो, असरे आशूर के बाद शुहदा के सर कलम किए गए, जब शुमार किए गए एक सर कम, हमने जितने मैदान में मारे थे एक सर कम, एक सर कम, फिर ढूंढा गया नहीं मिला। किसी ने कहा आखिरी वक्त में हुसैन खेमों की पुष्ट पर कुछ छुपा रहे थे, नैजा बरदारों का दस्ता तैयार हुआ, हुक्म हुआ खेमे के पुष्ट की जमीन को खोद दिया जाए। मां के कानों तक यह हुक्म पहुंचा, पुष्टे खेमा की तरफ आई, देख रही है रोजने खेमा से घोड़े दौड़ रहे हैं, नैजों से जमीन को खोदते जाते हैं। मां दुआ कर रही है बार इलाहा मेरे असगर की खैर हो, मेरे मासूम की खैर हो। लेकिन अजादारो असगर की तमन्ना तो कुछ और है, असगर तो कुछ और दुआ कर रहा होगा, ऐ मेरी माँ ये दुआ ना मांगो, तेरे अली असगर को ये गवारा नहीं कि सबके सर नैजों पे हो,